أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. جب سب ہونے لگا تو پھر اور جگہ کہاں پاک رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا وفیہ اولئک شرار القوم. حضرت عائشہ دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ان میں سے یہود نصارہ میں سے کوئی نیک آدمی جب مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. اولئک شرار الخلق, وہ لوگ مخلوق میں سے سب سے برے لوگ ہیں. مخلوق یہ نہیں کہ شرار الناس, نہیں, شرار الخلق پوری مخلوق میں سے سب سے برے مخلوق, وہ پوری مخلوق وہ لوگ ہیں جو قبر بنا کر کے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ہے نتیجہ تو یہی ہوگا, کیونکہ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم مقرر کر رکھا ہے اور دوسرے مخلوق یہاں کی جانوروں کے بارے میں جو آیا ہے کہ ان سے ایک دوسرے سے بدلہ لے کر کے اور پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا, تو سب سے برے تو وہی ہوئے. وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ظاہر میں اسلام تو ریا کی, ان کی جو ریا کی شکل ہے اس کی وجہ سے وہ سب سے برے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہوئی کہ ہم مسلمان ہو کر کے شرک کرتے ہیں خالص شرک, تو اس سے برے ہو جائیں گے لوگ جو قبروں پر مسجدیں بنا کر کے اور قبروں کی پوجا کرتے ہیں یا قبروں سے غیر شرعی معاملہ رکھتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ کی مرضی مقصود ہے تو یہ سوچے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. حقیقت ہے کہ سنت کو نہ پڑھنے کی وجہ سے, سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور پورے دین کو پورے طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ دین اسی کو سمجھتے ہیں, ان کے پاس کوئی ایسا سمجھانے والا نہیں آیا, اور اگر آئے بھی تو لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سنو, تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور سمجھے گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. لیکن جو لوگ گمراہ کرتے ہیں وہی لوگ ان سب کا گناہ لے کر کے اپنے اوپر اپنے سر پر لے کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. یہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آیات کریمہ اور پیارا رسول کی احادیث کی روشنی میں یہی نتیجہ نکلتا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ علم کی مجالس میں ہم بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اگر سننے اور سمجھنے کی توفیق دی ہے تو اس پر عمل کریں اور اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھائیں, کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے. اگر ہمارے ماں باپ پیچھے ادھر ملک میں, انڈیا میں, پاکستان میں غلط کام کر رہے ہیں تو کم سے کم ہم ان کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. نہیں طاقت ہے منع کرنے کی, طاقت کے زور سے تو اپنے بچوں پر آپ طاقت چلا سکتے ہیں لیکن دوسروں پر نہیں, تو کم سے کم دو ٹوک آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا گناہ ہے, پھر یہ اس عہدے سے آپ بری ہو جائیں گے. لیکن یہاں اگر ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں اور جا کر کے وہاں وہی کام کرنے لگے جو لوگ کرتے ہیں یا باپ دادا جو کرتے ہیں, حقیقت میں پھر گمراہی رہے گی. اس وجہ سے صحابہ کرام آپ جانتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں تھے, کیسے وہ دنیا کی سب سے اچھی قوم بن گئے. جاہلیت یعنی جہل اور نادانی کا پورا جو معنی ہو سکتا ہے ان میں تھا. بچیوں کو قتل کر دیتے تھے, زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, شراب پیتے تھے, چوری کرتے تھے, چوری کر کے اور ڈکیتی کر کے کھانے کا انتظام کرتے تھے اور اس کو اپنا شجاعت اور بہادری سمجھتے تھے. جاہلیت. لیکن ایک چیز سنتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس پر فوراً عمل کر لیتے تھے. اس قدر عمل کرتے تھے کہ ایک صحابی مسجد میں آ رہے تھے جمعہ کے دن, ابھی باہر ہی تھے پیارے رسول, کچھ آدمی کھڑے تھے, پیارے رسول نے اندر کے لوگوں کو کہا کہ اجلسو, بیٹھ جاؤ, وہی باہر ہی بیٹھ گئے. سبحان اللہ, پیارے رسول کی ایک بات سن کر کے فوراً اس پر عمل کرتے تھے. حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت سے دوسری آیت اس وقت تک نہیں یاد کرتے تھے جب تک اس کو عمل اور علم کے ذریعے سے سیکھ نہیں لیتے, اس کا معنی سمجھتے تھے پھر اس پر عمل کرتے تھے. اسی ذریعے سے اصلاح آدمی کی ہو سکتی. آج ایک چیز سیکھا, کل دوسری چیز سیکھا ہے. اور سب سے اہم چیز شرک اور ایمان کا مسئلہ ہے, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اگر دوسرے گناہ ہم کر لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, کیونکہ اس کے معاف نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ شرک ہرگز نہیں معاف کریں گے, دوسرے گناہ ہم معاف کر سکتے ہیں. اس وجہ سے شرک کے معاملے کو بہت ہی نازک مسئلہ ہے, اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ شرک کے معاملات میں نرمی نہ برتیں, اپنے بارے میں, اپنے اولاد کے بارے میں, اور اگر اہل عیال اس طرح کہیں کہ آپ کی بات سن رہے ہیں تو نہیں تو چار ٹوک پھینک دیجئے، سمجھے نہ سمجھے آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا. وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا فجاءت برجل، پیار رسول نے ایک فوج گھڑ سوار بھیجی. خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، جماعت گھوڑوں کی جماعت جو ہے اس کو خیل کہتے ہیں، لیکن گھڑ سواروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی گھوڑے سوار کچھ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی قوم کی طرف بھیجا جنگ کے لیے. فجاءت برجل، تو انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. فربطوہ بساریت من سوار المسجد، تو ان کو انہوں نے مسجد کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے میں باندھ دیا. صرف اتنی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، بخاری مسلم اور دوسری کتب ستہ کی یہ روایت ہے، اتنے ہی صرف انہوں نے ذکر کیا ہے، اور دوسرے جز میں پوری حدیث کا ذکر یہ ہے کہ لائے اور ان کا نام تمامہ تھا، مسجد میں باندھ دیا، پیارے رسول کا گزر ہوا ان کے پاس سے، تمامہ لکا یا تمامہ، ان کا نام تھا تمامہ ابن فسال، فسال کے ہم الحمزہ، تو ان کو کہا کہ ماں عندک یا سمامہ، یا ماں لکا یا سمامہ، تمہارا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایک مجرم ہوں، ان تقتل تقتل ذا دم، میں نے آپ سے جنگ کیا ہے، اور یہ عام قاعدہ اس زمانے میں تھا اور شریعت میں بھی ہے کہ جو قتل کے جنگ کرے آپ سے اس کو آپ جنگ اس کے ساتھ جنگ کریں، پکڑ لیے جائیں تو فہم کیا نام ہے، پہلے یہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا تو فدیہ لے کر کے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے. اسی وجہ سے انہوں نے ایک عام قاعدے کے تحت کہا کہ ان تقتل تقتل ذا دم، اگر ہمیں آپ قتل کر دیں تو میں قتل کا مستحق ہوں کیونکہ میں نے آپ سے قتال اور جنگ کیا ہے، اور ان ترحم، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو ترحم ذا شکرین، شکر گزار آدمی کے اوپر رحم کریں گے، یعنی اس کا شکریہ ہم آپ کا ادا کریں گے اور بدلہ بھی دیں گے. پھر چھوڑ دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدھا ہوا. دوسرے دن گزرے تو پیارے رسول سے انہوں نے پوچھا، پھر پیارے رسول نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، وہی بات انہوں نے دہرائی. تیسرے دن جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول انی اؤمن باللہ ورسولہ، میں اللہ اور پیارے رسول پر ایمان لا رہا ہوں. پیارے رسول نے کہا کہ ارسلوا تمامہ، ان کو چھوڑ دو، ان کی بندھن کو، ان کی رسی کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. پھر پیارے رسول نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بنی فلان، کسی قوم، کسی باغیچے کا ذکر کیا پیارے رسول نے، ان کے نہر میں ان کو یا ان کے کنویں پر ان کو غسل دلا دو. یہ ہے غسل اسلام جس کو کہا جاتا ہے. تو مسجد میں باندھنے کا کی ایک حکمت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ اپنے قوم کے سردار تھے. پیارے رسول نے انتقامی مسئلہ نہیں تھا، پیارے رسول چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام کا موقع ان کو دیا جائے. اگر ان کو مجرم کو پکڑ لیا جائے، جنگ بدر میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا گیا پھر فدیہ کے ذریعے سے ان کو چھوڑ دیا گیا، اسلام میں انتقام نہیں ہے. اگر کوئی شخص پکڑ لینے کے بعد بھی اسلام ظاہر کر رہا تو اس کو موقع دیا جائے گا، یہ نہیں کہ فوراً اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو پیارے رسول نے مسجد میں اس وجہ سے بدھایا تاکہ پیارے رسول کی حالت، صحابہ کرام کا آپس میں اخوت اور ان کی محبت دیکھیں، اور اسلام، نماز، روزے کی حالت دیکھ کر کے اسلام کی طرف ان کو رغبت، ان کی رغبت ہو. یہی وجہ ہے اسلام میں ذمی کو ذمی کیوں قرار دیا گیا، یعنی اگر کوئی شخص مسلمانوں کے اندر، ان کی حکومت کے اندر جزیہ دے کر کے، جزیہ کتنا ہے، من کل حال من دینار، ہر ایک بالغ مرد پر، عورت پر وہ بھی نہیں ہے، بالغ مرد سے ایک دینار لیا جائے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام پیسہ بٹورنے اور کیا نام ہے، دراہم جمع کرنے کے لیے اسلام آیا ہے، نہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان سال میں کتنے ہزار زکات دیتا ہے، اس کو زکات دینا واجب ہے، فرض ہے، نہیں دے گا تو حکومت وقت اس سے زبردستی لینے کی حقدار ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی زکات کو جو دے گا من آتا ہے محتجر فلہ اجر عند اللہ، اجر سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص زکات ادا کر دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. ومن منع فإن آخذوها وشطر مالی عظمۃ من عظماء ربنا، کوئی روکے گا اس کو، نہیں دینا چاہے گا، زبردستی اسے لیں گے اور جرمانے کے طور پر کچھ اس کا مال اور لیں گے. تو ایک مسلمان پر زکات ہزاروں فرض ہوتا ہے، ایک کافر ذمی پر صرف ایک دینار سال میں، یہ اسلام کی کا احسان ہے اسلام کا. وجہ کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے اسلام کی طرف رغبت رکھے. اسلام چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں, یہ نہیں کہ ان کو ان سے پیسے ہی لیے جائیں. پیسے ہی لینا مقصد تھا تو جس طرح ایک مسلمان سے سال میں 1,00,000 زکات بھی لیا جا سکتا ہے, تو ایک کافر جس کو آپ پناہ دیے ہوئے ہیں, آپ کے ملک میں تجارت بھی کرتا ہے, سب کچھ ہے, صرف اس سے 1 دینار لینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے وہ اسلام سے متاثر ہو. شرط یہ ہے کہ مسلمان مسلمان ہو, مسلمان اپنے اخلاق کو پیش کریں. اسی وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ پڑوسی اگر کافر بھی ہو, 1 جار الکافر, سبحان اللہ, مسلمان اگر پڑوسی ہے تو اس کا 2 حق ہے, ایک پڑوسی کا حق, ایک مسلمان کا حق, اور اگر قریبی ہے تو 3 حق ہو گیا, قریبی ہونے کی وجہ سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے. ایک کافر ہے تو اس کا پڑوسی ہونے کا حق اس کے اوپر ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی طرف اس کو دعوت دیں. تو ایسے لوگ, اسی وجہ سے مسلمان کہیں بھی جاتے تھے تو تھوڑی ہی مدت میں پورا علاقہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ ابن وصال کو مسجد میں لا کر کے باندھا تاکہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے اسلام کی طرف رغبت رکھیں. آخر یہی ہوا کہ تیسرے دن انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, میں اللہ پر اور پیارے رسول پر ایمان لاتا ہوں. پیارے رسول نے کہا, ارسلوا ثمامہ, ان کو چھوڑ دو. آئے, پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم میں گئے, دعوت تبلیغ کے داعی بن کر کے پوری قوم ان کے پیچھے ایمان لے آئی. اس یہاں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت ایک کافر کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے. صرف مسجد حرام میں, کعبہ شریف کی مسجد میں, جیسا کہ آیت میں ہے, لا یدخل المسجد الحرام بعد عام عبادہ, لا یقرب المسجد الحرام بعد عام عبادہ, اس سال کے بعد اعلان کر دیں کہ مسجد حرام کے قریب تک نہ آئیں. یعنی حدود حرم ہے, مسجد حرام سے مقصود وہاں حدود حرم ہے, صرف کعبے کی مسجد نہیں ہے, یہ تنعیم سے لے کر کے یا ادھر عرفات کے یا ادھر جو راستے بنے ہوئے ہیں سب ان پہ نشانات ہیں, وہاں وہ قریب تک نہ آئیں. صرف مسجد حرام کی یہ خصوصیت ہے. اس میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت داخل ہوتا ہے, لیکن دوسری مساجد میں ضرورت کے وقت داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجد حرام کی خصوصیت, ضرورت بے ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر امیر وقت مکے میں ہو اور کوئی کافر قاصد یا جیسے پیغام لے کر کے کسی کافر حکومت کا کوئی کافر آتا ہے تو مکے سے نکل کر کے خارج حرم اس کا استقبال کرے, یہ ہے علماء کا کہنا. لیکن عام مساجد میں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد اور پاک مسجد, دنیا کی حرم پاک کے بعد سب سے پاک مسجد, اس میں لا کر کے باندھا گیا, اگرچہ وہ جنوبی بھی رہتے ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ نمل مشرکون نجس, ان کی جو معنوی نجاست ہے, کفر ہے, سب کو لے دے کر کے بھی وہ مسجد میں ضرورت کے ساتھ آ سکتے ہیں. یہاں مسئلہ پوچھتے ہیں بہت سے لوگ, اپنے بھائی یہیں آ کر کے پوچھے, ٹیلی فون وغیرہ پر بھی پوچھتے ہیں کہ آج کل یورپ وغیرہ میں جو مسجدیں ہیں مسلمانوں کی, اس میں اعلان کیا جاتا ہے لیکچر وغیرہ کا, دعوت تبلیغ کا, تو کیا اس میں کافر داخل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً داخل ہو سکتے ہیں. بہت بڑی مسئلات اور بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان کو لا کر کے مسجد میں بیٹھا کر کے ان کو اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام سمجھایا جائے, اس کو غلط نہیں کیا جائے. لیکن وہاں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں اور ان کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے, یہ بھی غلط چیز ہے. پیارے رسول نے اس مقصد کے تحت ان کو لا کر کے مسجد میں داخل کیا کہ اسلام کے قریب ہوں. اگر اسلام کا اگر کوئی لیکچر یا محاضرہ یا اس طرح کا مسجد میں ہو رہا ہے دوسری جگہوں پر, تو کافر کو گھسانے اور گھسنے کا حق ہے یقیناً. آج کل چین وغیرہ میں بہت سے لوگ آتے ہیں, کسی طرح یورپ کی مساجد میں مسلمانوں کی مسجدیں جو ہیں ان میں جو پروگرام ہوتا ہے, ان پروگراموں میں ان کو باقاعدہ شریک ہونے کی دعوت دی جائے, نہ ایک ہی نفرت کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. وعنہ عن عمر رضی اللہ عنہ, یہاں حضرت یہ صحابی کی روایت, صحابی سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مر بحسان, حسان ابن ثابت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر مشہور تھے اور پیارے رسول کی انہوں نے بہت سی تعریفیں اپنے شعروں میں کی ہیں, اور کفار مکہ نے جب پیارے رسول کی حجو کی تھی اس میں اس کی انہوں نے تردید بھی کی. ان کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے, اجوت محمد ان کا اجب تو ان ہو وعند اللہ بیدا کل جداؤ, تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی ہے اور میں نے حضرت محمد ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے، اللہ کیا ہمارا ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ ان کے بہت شعر اس طرح کے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 120 سال، 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور آتا ہے ان کے تذکرہ حیات میں کہ عاش نصف عمره فی الجاہلیہ ونصف عمره فی الاسلام، آدھی عمر انہوں نے اسلام میں گزاری، آدھی عمر جاہلیت کے زمانے میں۔ بہت کافی اور بہت ہی عقل مند آدمی تھے، جاتے تھے شام میں، یہ جو وہاں کے بادشاہ تھے ان سے ان کے خاص روابط اور تعلقات تھے۔ بہرحال حضرت حسان ابن ثابت جب اسلام آیا، ان کا اسلام میں داخل ہوئے، تو پھر اپنے شعر کو انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دیا، اسلام کی تعریف پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور کفار کے جواب میں، اور بہت ہی فصیح شاعر تھے، مشہور تھے، ان کے شعر سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوا۔ پیر رسول نے فرمایا ان کے بارے میں کہ ان کو ان کی حجو کرو، کیونکہ تمہارا یہ حجو اور تمہاری یہ برائی کافروں کی ان کے اوپر تیروں سے بھی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے روایت میں فرمایا اوہ جوہم روح القدس مارک، تم ان کی حجو کرو اور ان کی برائی بیان کرو، حضرت جبریل تمہاری مدد کریں گے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے، حضرت عمر گزرے، فلحظ الیہ، آنکھوں سے گھور کر کے انہوں نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہو، یعنی گویا انکار کے طور پر آنکھوں سے ان کو گھورا انہوں نے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ تم وہاں شعر پڑھ رہے ہو۔ گویا حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام کا اور ہر چیز کو شبہ کی نظر سے صحابہ دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ چیز جائز ہے یا نہیں جائز۔ اسی نقطہ نظر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان بن ثابت پر نکیر کیا کہ تم مسجد میں شعر پڑھ رہے ہو، مسجد جو ہے یہ شعر پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یوں سے تو فلم فلاحز علی گھور کر کے ان کو دیکھا، فقالا، تو پیار حضرت حسان نے فرمایا لقد كنت انشد فيه، میں اس میں شعر پڑھ رہا تھا، وہ فيه من هو خير منك، اور اس مسجد میں تم سے افضل شخصیت موجود تھی، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا، جیسا کہ اصول حدیث میں کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے سامنے کوئی کام صحابی کرے اور پیارے رسول انکار نہ کرے تو وہ بھی سنت ہے، سنت فعلی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے کام کیا کوئی، سنت قولی آپ نے کسی چیز کو مشروع کیا، اور تقریری کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے سامنے کوئی کام کوئی صحابی کرے اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو وہ چیز جائز ہوئی۔ یعنی سنت سے یہ ثابت ہے کہ مسجد میں شعر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شعر کیسا ہونا چاہیے، اس میں گندا نہ ہو یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے شہوت رانی یا شہوت کے ابھرنے کا خطرہ ہو، پاک شعر، یا یہ کہ اسلام کی فضیلت، پیارے رسول کی تعریف، اسی طرح اور دوسرے اشعار جس میں اخلاق حسنہ کی کل تعلیم دی جائے ان کا پڑھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ علماء کا اتفاق ہے کہ پرانے اشعار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ مساجد میں پرانے جاہلیت کے اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک مسلمان کو صرف تعلیم کی حد تک ان اشعار سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ استشہاد جس کو کہتے ہیں کہ اس کا معنی، اس حدیث میں اس لفظ کا معنی کیا ہوا، یہ معنی ہوگا شاعر نے فلاں جگہ استعمال کیا ہے، اس معنی کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی جاہلیت کے اشعار پڑھ کر کے اور قرآن اور حدیث کی تفسیر کرتے تھے۔ تمام مفسرین کا فیصلہ ہے کہ تفسیر میں ان کے اشعار سے استشہاد لے کر کے تفسیر کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر زمانے میں علماء نے فتویٰ دیا ہے، مساجد ہی میں درس ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں، تو سبا معلقہ وغیرہ جس میں گندے الفاظ بھی ہیں، گندے افکار بھی ہیں، اس میں کوئی اچھی باتیں اس میں بہت سی نہیں ہیں، اس میں بہت سی جھوٹی باتیں ہیں، لیکن چونکہ ادب کا ایک علم اور ادب کا کی چیز تھی، یا یہ کہ عربی ادب سیکھنے کا ایک طریقہ تھا، اس کو پڑھانے اور پڑھنے کے لیے اس کا پڑھنا اور پڑھانا مسجد میں جائز کہا انہوں نے، ورنہ اس میں بہت سی جھوٹی چیزیں ہیں۔ وہ ایک کہتا ہے اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، ہماری قوم کا کوئی بچہ دودھ چھوڑتا ہے تو بڑے بڑے لوگ ڈر کے مارے سجدہ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ کتنی بڑی جھوٹ بات ہے، بچہ دودھ چھوڑتا ہے تو ڈر کے مارے سب اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اور دوسری الی رب یوم کان منہم نصالحین، اس میں گندے مقصد کا ذکر بھی ہے اور گندے کام کا بھی ذکر ہے اس میں، لیکن علماء نے صرف تعلیم کی حیثیت سے مسجدوں میں اس کو پڑھنے کی اجازت دی۔ لیکن پاک شعر جو ہے جس میں اسلام اور دین اور اخلاق کی تعلیم ہو یقیناً اس کا پڑھنا بدرجہ اولا ہوگا، جائز ہوگا جی. تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کیے اس شعر کو پڑھنے پر نکیر نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گندی چیز ہے وہ باہر بھی گندی ہے اور اندر مسجد میں بھی ہوگی یا گھر میں بھی. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. کسی کو دیکھا کسی نے کہ وہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہے. غالہ کا لفظ حقیقت میں کوئی بھی چیز ہو، جانور ہو، حیوان ہو، انسان ہو، یا کوئی آپ کی پاکٹ ہو، کوئی چیز بھی اگر گم ہوئی ہو اس کو غالہ کہتے ہیں. لیکن بعض احادیث میں زالہ کے معنی حیوان، یعنی جو اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اس کو ڈھونڈے مسجد میں تو اس سے کہو. کوئی بھی ہر معنی یہاں مقصود ہے. بعض مسجد میں، بعض الفاظ میں یا احادیث کے الفاظ میں زالہ کا مقصد وہی ہے، جیسے پیارے رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کو زالت الغنم مل جائے، یعنی بکری گم شدہ مل جائے تو کیا کرے؟ پیارے رسول نے کہا کہ اگر تم لینا چاہو تو اس کو لے لو، اپنے قبضے میں کر لو، نہیں تم لوگے تو تمہارے بھائی دوسرا بھائی کوئی لے سکتا ہے، یعنی جائز ہے اس کا پکڑنا. اگر تم نہیں لے گے، تمہارا بھائی نہیں لے گا تو گھڑیا اس کو کھا لے گا. یعنی یہ کہ بکری چونکہ کمزور ہوتی ہے، اگر اس کو کھانا نہ دیا جائے مر بھی سکتی ہے، اور کہیں باہر چھوڑ دیا جائے تو اس کو بھیڑیا کھا سکتی ہے. تو گویا اگر کہیں گم شدہ بکری مل رہی ہے تو اس کو احتیاطاً پکڑ لے، اگر قریب میں اس کا تعارف نہیں ہو تو اس کو دبا کر کے کھا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ شرط کہ اگر اس کا بکری کا مالک آیا کسی وقت تو اس کا پیسہ اس کو یا معاوضہ اس کو دینا ہوگا. پھر رسول سے پوچھا گیا فضال بل اونٹ گم شدہ کوئی گم اونٹ کوئی ملے کسی کو، تو پیارے رسول نے کہا کہ ماں لکھا والا اس سے کوئی تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ماں ہاں سے کہا وہاں احضا وہاں. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے پاس تو اس کا گھڑا ہے یا اس کا برتن ہے جس میں وہ پانی بھر کر کے اپنا زندہ رہ سکتا ہے، یعنی پیٹ اس کا ایک دن پی کر کے پانی ہو سات دن زندہ رہ سکتا ہے. ہمارا حضا اور اس کا پیر بھی اس کے ساتھ ہے، اللہ کے فضل سے کہیں بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، اس پر خطرہ نہیں، اس کو پکڑنا جائز نہیں. تو عربی میں زالہ کے معنی عام طور پر جو احادیث میں استعمال ہوئے وہ جانور جو گم ہو جائے، لیکن یہاں حدیث میں جو ہے غالتاً کوئی بھی گم شدہ چیز. گھڑی گم ہو گئی، بھائی کسی نے ہماری گھڑی دیکھی ہے، بھائی کسی نے ہماری وہ نوٹ بک دیکھ لیا ہے جس میں ٹیلی فون ہو، نہیں. اس طرح کر کے مسجد کے احترام کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ مسجد میں لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اس قسم کا کی آواز بلند کر کے لوگوں کو مشغول کرنا جائز نہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایسا کرتے دیکھو تو تمہیں حق ہے کہ کہہ دو لا رد اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ کے لیے تم سے ضائع کر دے، تمہیں ملے نہ وہ چیز. مسجد جو ہے یہ گمشدہ چیز کے ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہے. تم ایسا یہاں ایسا کام کیوں کرتے ہو جو غیر بے موقع اور بے محل ہے؟ فإن المساجد لم تبن لهذا. حقیقت میں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے مسجدوں میں آج کل اعلان کر دیا جاتا ہے فلاں کو کوئی چیز، مسجدوں کے دروازوں پر قبلے کی طرف وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حقیقت میں بہت سی چیزیں قبلے پر لکھ کر کے رکھ دیتے ہیں، کسی کی چیز گم ہوئی ہو تم اس سے آ کر کے لے. پیارے رسول نے قبلے میں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گھڑیاں جو رکھی جاتی ہیں وہ بھی نہیں صحیح ہیں قبلے میں. کیوں؟ کیونکہ آدمی کبھی کبھی نماز کے درمیان اپنا ٹائم دیکھنے لگتا ہے. جو خوبصورت الفاظ میں لکھ دی جاتی ہیں چیزیں، لکھی جاتی ہیں آیتیں ہی لکھ دی جائیں، قبلے میں یہ بھی چیز صحیح نہیں حقیقت میں، اس کو بدلنا چاہیے. کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ قبلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے مصلی کا دل اور توجہ بٹے. فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي ما يشغل المصلي. اس وجہ سے دیوار کے پیچھے آپ اعلان لگا سکتے ہیں لکھ کر کے، لیکن یہ کہ کوئی کھڑا ہو کر کے ڈھونڈے یہ چیز جائز نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تم سے وہ چیز گم کر دے، تمہیں نہ ملے، یہ حق ہے تمہیں. فل یقل لا رد اللہ علیہ، سمجھا دیجئے اس کو کہ بھائی آئندہ ایسا نہ کیجئے، یہ غلط چیز ہے. وعنہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے سنا ہے اذا رأیتم من یبیع ویبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتہ. ایک مسلمان کے لیے بدعا اسی صورت میں جائز ہوگی جبکہ اس کا گناہ بہت بڑا ہو جائے گا. یہ جو ہے اس کو علماء نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، بڑے چھوٹے گناہوں میں نہیں ہے، جان بوجھ کر کے اگر کر رہا ہے، جانتا ہے علم کے ساتھ کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے باوجود وہ کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان پر بد دعا اسی وقت کی جا سکتی ہے جب وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے. یہاں کا یہ ادارہ ہے تم یہ بھی، اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے کوئی چیز یا خرید رہا ہے، فقول له، اس سے کہہ دو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں گھاٹا اور ٹوٹا ہی لکھے، تمہیں اس سے نفع نہ ملے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں تو اس کو سمجھانا ہے، لیکن اگر واقعی وہ تمرد کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے سرکشی کر رہا ہے، تو یہ حق ہے کہ کہیں کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں نفع نہ دے، تمہاری اس تجارت میں تمہیں فائدہ نہ ملے. یہ ہے مساجد کے احکام. اچھا کتنا بجا ہے؟
باقی 10 منٹ.
اچھا تھوڑا سا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكيم بن حزام ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، پیارے رسول نے فرمایا لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، حدود جو اسلام میں ہیں، چوری کر کے چور کا ہاتھ کاٹنا یا کسی صاحب دم جو ہے اس کا قصاص وہاں لیا جائے، یہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، مسجد سے باہر ہونا چاہیے. اس روایت میں حضرت حکیم بن حزام کی روایت میں ایک راوی ہیں جن کے حافظے میں ضعف اور کمزوری ہے، لیکن یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے آئی ہے اور حدیث یہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے. اور صحابہ کا فعل بھی یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح طرح سے ثابت ہے کہ ایک آدمی لایا گیا جس نے چوری کی تھی، تو حضرت جس نے قذف کیا تھا کسی کے اوپر تہمت باندھی تھی غلط کام کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور مسجد سے باہر لے جا کر کے اس کو کوڑے لگاؤ. یہ صحابہ کا عمل تھا. حدیث بھی عمل قابل عمل اور صحابہ کا عمل بھی قابل عمل. اس وجہ سے حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حدود کوئی بھی ہوں مسجد میں قائم نہ کیے جائیں، چاہے وہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہو یا قاتل کو قتل کرنا ہو یا اسی طرح رشم وغیرہ ہے یا یہ کہ کوڑے لگانے ہیں فضل کے یا زنا وغیرہ کے، وہ مسجدوں میں نہ کیے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی اچھی سمجھ اور پیارے رسول کی سنت کو سمجھنے کی توفیق دے.
اردو میں کہا
نہیں، کس نے
لکھا ہے؟ ایک آدمی نے
اردو میں، اردو جانتا ہے وہ؟
نہیں جانتا.
اردو میں کہاں چلا گیا وہ كتب بالعربية وشرد. طيب، اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاوروا في من ينبغي أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة المسلمين ورعاية أمورهم. وبعد المذاكرة والمداورة واضطرار طائفة من الأفراد اجتمعت كلمتهم على أن يكون أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده خليفته في الصلاة بالمسلمين أيام مرضه وهو صديقه الأكبر ومونسه في الغار. هذا الإجماع وتأخر مبات كان لأمر يتعلق به، ولم يكن لعلي رضي الله عنه غاية المخالف. هذا الاجتماع تأخر مبايعته كان لأمر يتعلق بالخلاف الذي وقع بين أنفر وفاتهم من أجل مسألة ميراثه. السؤال هو شرح العبارة التي تحتها خط، إذا جاء إن شاء الله نشر له. وهذه المسألة على كل حال يتعلق به هو. السلام علیکم. تمام عام سننے میں آیا ہے کہ لوگ ابو القاسم نام کہہ کے پکارتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا نام بھی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. وضاحت فرمائے. پیارے رسول کی حدیث، آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے نام ابو القاسم رکھا تو کیا یہ ابو القاسم رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تکثروا بکنیتی وتسموا باسمی. یہ اس کی جتنی روایتیں ہیں، ایک امام ہیں امام دولابی، انہوں نے کتاب الکنا لکھی ہے، اس کے شروع میں یہ تمام احادیث جمع کر کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد ابو القاسم رکھنا غلط ہے. ابو القاسم کنیت ہے، نام اگر ابو القاسم خالی لکھ رہا ہے تو وہ جائز ہے. یعنی کوئی شخص اگر محمد رکھ رہا ہے اپنا نام، اور اپنی کنیت محمد ابو القاسم رکھا ہے تو یہ غلط ہے. دونوں کا اجتماع صحیح نہیں ہے, یہی صحیح ہے. لیکن الگ محمد کو ہی اپنا نام رکھے وہ صحیح ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی کنیت ابو القاسم رکھ رہا ہے تو صحیح ہے, لیکن نام کے ساتھ یہ خالی کنیت رکھنا خالی, نام عبداللہ ہے اس کا نام ابو القاسم ہو گیا, یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح ہے لیکن محمد ابو القاسم نام محمد اور ابو القاسم کنیت یہ غلط ہے. عبداللہ ابو القاسم صحیح ہے, اسی طرح احمد ابو القاسم صحیح ہے, اور کچھ کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ کہ محمد ابو القاسم رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں وجہ کیا ہے کہ اس طرح کی کنیتیں پرانے زمانے میں سلف میں جائز کہا گیا اور وہ رکھتے تھے. اس وجہ سے علماء نے اس کا جمع اس حدیث کا معنی یہ نکالا ہے کہ محمد نام رکھ کر کے ابو القاسم کنیت رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. آپ کچھ اور نام رکھتے ہیں, ابو القاسم کنیت رکھتے ہیں صحیح ہے, یا ابو القاسم ہی نام رکھ لیں, جس طرح ابو ہریرہ نام ہے, ابو بکر نام ہے, ابو القاسم کنیت نہ بلکہ اسی کو نام بنا دیا جائے تو جائز ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگر بیٹا قاسم ہے اور نام ان کا محمد ہے تو ابو القاسم نہیں رکھے, کچھ اور رکھے, اور کنیت رکھے, یہ صحیح ہے. یہ ہاں تو آپ ابو القاسم نہ رکھیں, آپ کچھ اور کنیت رکھیں. لیکن اگر آپ کا نام محمد ہے تب, لیکن محمد نہیں ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں, یعنی اپنی کنیت کو ابو القاسم. آپ کا نام کیا ہے؟ ثناء اللہ ابو القاسم صحیح ہے انشاءاللہ, غلط نہیں ہے. لیکن اگر محمد ابو القاسم کہا جائے تو یہ غلط ہے.